أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته عليه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم المعزز بزرگان مجلس، برادران عزیز، الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں 8 دن کی طویل عمر رفتہ ایک مرتبہ پھر عنایت فرمائی اور اس کے ساتھ ہمیں پھر ایک مرتبہ دین کی بات کو کہنے سننے اور سمجھنے اور سمجھانے کی سعی کے لیے جمع فرما دیا. اور یہ اس کی اتنی بڑی عنایت اور فضل اور کرم ہے کہ ہم واقعتاً اس کا شکر بجا نہیں لا سکتے، لیکن حت الامکان و حت المحدور اس کا شکر ادا کرتے رہنا ہمارے ذمہ لازم ہے. اس لیے بھائی، کم از کم ایک مرتبہ اظہار شکر کے لیے ہم آواز بلند کہہ لیں کہ فلک الحمد ولک الشکر. الحمدللہ، نشست نمبر 686 کے آغاز کی توفیق اے رب کریم نے عنایت فرما دی. سورہ الاعراف کا 24 رکوع زیر گفتگو ہے اور گزشتہ نشست میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس شرک کا تذکرہ کر دیا تھا جو لوگ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. یہاں تک بات آ گئی تھی کہ اگر اللہ نے ان کی دعاؤں کے بعد ان کو اولاد بھی دے دی اور صحیح اور سالم دے دی تو اولاد کے ہونے سے پہلے تک تو یہ اللہ کے آگے 10 بسوال ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ ان کے مطالبے کو پورا کر دیتا ہے، ان کی دعا کو سن لیتا ہے، تو اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں. اور اس کی بہت ساری شرک کی تفصیلات ہم نے گزشتہ نشست میں کہہ لی تھی. بتوں کی طرف اللہ نے کہا کہ منسوب کرتے ہیں کہ فلاں کے وسیلے سے ہو گیا، انسانوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا. اب اس کے بعد رب کریم نے جو بات آگے بڑھائی ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ بندے ہیں. من دون اللہ عباد، کیسے بندے ہیں؟ امثالکم، تمہارے جیسے. تو فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو کہا کہ تو جن کو تم پکارتے ہو اب چاہیے کہ ان کو کہ تمہاری پکار کو قبول کریں، لیکن ان بیچاروں کے پاس تو اپنا اختیار نہیں ہے، وہ تمہاری پکار کو قبول کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ اور درمیان میں تھا کہ ام لہم ایدین یفتشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ قل ادعوا شرکاؤکم، تو کہہ دے کہ اپنے شریکوں کو پکار لو، اور ثم کیدون فلا تنظرون، اور پھر میرے ساتھ جو برائی تم کر سکتے ہو وہ کر لو، اور دیکھو مجھے بالکل ڈھیل مت دینا، انا ولی یا اللہ، کہ میرا ولی کون ہے؟ اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب اتاری، اور وہ ہوا یتولی الصالحین، اور وہ اصل میں متولی ہے، حمایت کرنے والا ہے ان لوگوں کا جو صالح ہیں. اس مرحلے کے اوپر صاحب معارف نے جو جملہ لکھا ہے اسے تفصیل سے ذرا پہلے سماعت فرما لیجیے، کہ یہاں ولی کے معنی محافظ اور مددگار کے ہیں، اور کتاب سے مراد قرآن، اور صالحین سے مراد بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی برابر نہ کریں، اور اس میں انبیاء علیہ السلام سے لے کر عام نیک مسلمانوں تک سب داخل ہیں. اور اس آیت کے معنی یہ ہے کہ مجھے تمہاری مخالفت کی اس لیے پرواہ نہیں کہ میرا محافظ اور مددگار اللہ ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا. یہاں اللہ تعالیٰ کی سب صفات میں سے قرآن نازل کرنے کی خصوصیت اس لیے ذکر کی گئی کہ جو میری عداوت اور مخالفت پر جمع ہو، اس کی وجہ اصل میں قرآن کی تعلیم اور دعوت ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں. تو جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے وہی میرا مددگار اور محافظ ہے، اس لیے مجھے فکر کیوں ہو. اس کے بعد آخری جملے میں عام ضابطہ بتلا دیا کہ انبیاء علیہ السلام کی تو بڑی شان ہے، عام صالح اور نیک مسلمانوں کا بھی اللہ متولی اور کفیل ہوتا، ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے ان کو کسی دشمن کی مخالفت اور دشمنی مضر نہیں ہوتی. یہ بڑا قیمتی جملہ. اکثر اوقات تو دنیا ہی میں وہ ان پر غالب کر دیا جاتا ہے، اور اگر کسی وقت بتقاضائے حکمت غالب بھی نہ ہو تو بھی اس کے اصل مقصد میں کوئی خلل نہیں پڑتا، اور وہ ظاہر میں ناکام ہو کر بھی مقصد کے لحاظ سے کامیاب ہی ہوا کرتا، کیونکہ مومن صالح کا اصل مقصد ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہے. اگر وہ دنیا میں کسی وجہ سے ناکام بھی ہو جائے تو رضا الہی کا اصل مقصد پھر بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور آخر میں وہ کامیاب ہوتا. یہ وہ ابتدائی گفتگو ہے جو یہاں سے آ گئی کہ اللہ رب العزت نے اب جو بات کہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن کو میرے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں بتوں کو، اور اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ ذرا ان کے حال پہ تو غور کرو، جو تمہاری خدائی کے مستحق ٹھہرے ہیں، کہ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں یا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہیں؟ یہ ساری باتیں اللہ نے سوال کے طور پہ چھوڑ دی، اور یہ عرب کی سرزمین پر ایک بچے کو بھی ان سوالوں کا جواب پتا تھا کہ نہیں. پتھر سے تراشا ہوا بت، اس میں استطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو جہاں نصب کر دیا گیا بس نصب ہو گیا، اس میں حرکت کہاں، اس میں بصارت کہاں، اس کے اندر ہاتھ اور پیروں میں اس کی قوت کہاں؟ یہ تو تراشا ہوا صنم ہے نا، میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانوں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ اور یہی تو جھگڑا تھا نا عزیزوں، جس کو ہم بارہا کہہ چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آزر سے تھا، لاجک کا جواب نہیں تھا، اور سوال یہی تھا کہ بجان بس یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تاریخ نے ان جملوں کو منتقل کیا کہ پہلے آپ لکڑی لے کر آتے ہیں، اس کو کھیلتے ہیں، کاٹتے ہیں، تراشتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سر ہاتھ پیر بناتے ہیں، پھر ساری چیزوں کو آپ کیلوں سے جوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ سب کو جڑ جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ رنگ کر دیتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ خدا۔ یہ تھوڑی دیر پہلے جو لکڑی تھی خدا کیسے ہو گئی؟ اور پھر خدا کا معاملہ یہ ہے کہ چلیے وہ اس میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ رزق بھی دے گا، وہ مال بھی دے گا، وہ اولاد بھی دے گا، وہ ہماری نگہبانی بھی کرے گا، وہ دیکھ بھال بھی کرے گا، مگر اس کا اپنے ساتھ حال یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص جو آج سے اس خدا کو خرید کر لے جاتا وہ پھر آ جاتا اور کہتا ہے کہ اس خدا کا ہاتھ ہل گیا، اگر اس کی کیلیں ٹھیک کر دے، اور آپ جو ہے اس کو اٹھا کے دوسرا خدا دے دیتے ہیں جو خدا اپنے اوپر اتنی دسترس نہیں رکھتا، وہ ہمارے لیے کیا کرے گا؟ یہ وہ سوال ہے، اور یہ سوال اس وقت بھی تھا اور یہ سوال آج بھی ہے، یہ سوال قیامت تک رہے گا کہ انسان جن کے آگے جھکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسانوں نے بہت ترقی کر لی، نہ جانے ہم ترقی کس چیز کو کہتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے لوگ ساری دنیا کی علوم حاصل کرنے کے باوجود بھی بت کے آگے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں۔ ان کی ساری ریسرچ جو بتاتی ہے کہ دریا کہاں سے بہ کر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو تاک میں ہے اس کے اندر سے نیل نکلتا۔ یہ سارے سوال ہے جواب اگر بچے کو بتائے جائیں تو ہنس دے، لیکن جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں یہ بڑے قدر جانی کی بات ہے۔ آج بھی اس سوری علم کے باوجود گائے اگر سڑک کے اوپر بیٹھ جائے تو سارا معاشرہ بے بس ہو جاتا ہے کہ اس کو اٹھائے کون، کون یہ گستاخی کرے خدا کی شان میں، انسان کی بے بسی کا۔ تو نہ جانے ہم نے ترقی جو ہے وہ کس چیز کو کہہ دیا۔ اور پھر یہ ہے، میں اسے پہلے بھی عرض کیا کر چکا ہوں کہ خداؤں کو جو ہے لوگ اپنے پتلون کی جیبوں میں لیے گھوم رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم سفر پہ جائیں، کہیں اور راستے کے اندر ہوں تو ہمارا خدا جو ہے ہمارے ساتھ ہو۔ پہلے تصویر یار دل میں ہوتی تھی، اب جیب میں ہوتی ہے۔ دل میں ہے رکھی ہوئی تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اب فوراً جو ہے جیب میں سے نکال لیتے، کہتے خدا میرے ساتھ ہے۔ اس ٹیکنالوجی نے جس میں انسانی کے لیے تو بہت کام کیا لیکن انسان کے لیے اس نے خاک کام بھی نہیں کیا۔ بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے، بڑی سادہ سی ہے، کہ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد تم اس کو کھلاتے ہو، پلاتے ہو، صاف ستھرا رکھتے ہو، اس کی خدمت کرتے ہو، اور جو جو غذائیں تم اس کو دیتے ہو اس کے اعتبار سے اسی نسبت سے جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا۔ اور اگر تم اس کو نہ کھلاؤ نہ پلاؤ تو اس کی عمر تو بڑھ جائے گی مگر وہ اتنا چھوٹا ہی رہ جائے گا۔ اس کو بڑا ہونے کے لیے سہولت فراہم نہ کرو، ہے اس ایک فٹ والے بچے کو تختوں کے درمیان بند کر دو تو نہیں بڑا ہو سکتا نا۔ آج ہی بہت سارے نمونے جو ہیں اس مثال کے چوراہوں کے اوپر نظر آ جاتے ہیں کہ کسی نے ہاتھ نہیں بڑھنے دیا تو ہاتھ نہیں بڑھا، کسی نے قد نہیں بڑھنے دیا تو قد نہیں بڑھا۔ تو گویا تم اسے وہ ایکسس فراہم کرتے ہو، وہ سہولت فراہم کرتے ہو کہ اسے بڑا ہو۔ آب و ہوا کھانا پینا، ماحول، ساری چیزیں نا، اور وہ بڑا ہو جاتا. لیکن اسے کمال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ 5-6, 6.5 فٹ کا انسان بن جاتا ہے تو ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہو گیا. کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بڑا نہیں ہوا، اس کا جسم بڑا ہو گیا. اس کے اندر جو انسان تھا اس کو بڑا کرنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ اس کو کیا کھلایا؟ اس کو کیا سہولت فراہم کی؟ اس کو کیسا ماحول دیا؟ اگر اندر والے کو نہیں دیا، جو اندر کا انسان ہے تو وہ تو بچہ ہی رہ جائے گا نا. تو اس لیے کسی بڑے انسان کو دیکھ کر یہ گمان مت کرنا کہ اس کے اندر کا انسان نہیں بڑا ہے. ہر بڑے انسان کے اندر بڑا انسان نہیں ہے. دنیا میں کچھ بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اندر سے انسان بڑا چھوٹا ہوتا ہے. ہر بلند اقبال کے در پر جبھی سائی نہ کر، وہ شاید اسی لیے کہا تھا کہ نظر آ رہا ہے کہیں پہنچ گیا مگر ہے وہ مزاج میں چھوٹا ہی. تو اس لیے جو اس کے اندر کا انسان ہے وہ بڑا نہیں ہوا. اور ہم اسے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ سامنے تو 6 فٹ کا کھڑا ہے، اب میں دین کی کوئی بات اس کو سمجھا رہا ہوں تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کیونکہ بچہ تھوڑی ہے. نہیں، معافی کی طلب گار ہیں، بچہ ہی ہو. اس کی حیت تبدیل ہو گئی، اس کا اسکیلٹن تبدیل ہو گیا، اس کے اندر کا انسان چھوٹا سا ہے. یہ اصل میں سوال. تو اصل میں انسان دو حصوں میں تقسیم ہے، باہر کا انسان بڑا ہو گیا، اندر کا انسان چھوٹا رہ گیا. اس لیے اہل اللہ کے یہاں طریقہ یہی ہے کہ ان کے چشم بینا جب یہ اندازہ لگا لیتی ہے کہ اس کے اندر کا انسان چھوٹا ہے تو تمام عمر کے باوجود جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ اس بچے کسی کی طرح ہوتا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ. وہ کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے، جیسے آپ بچے سے کوئی توقع نہیں رکھتے نا، کچھ بھی کر سکتا. آپ گود میں اٹھا لیں تو آپ کی جاڑی پکڑ کے نوچ دے گا، آپ کیا امید کریں گے؟ کچھ نہیں. اس لیے کہ بچہ جس لیے کبھی کبھی عمروں کے تفاوت کے باوجود جب اہل اللہ پہ زبان طعن دراز ہوتی ہے تو اصل میں ان کے اندر کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے. اور جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بچہ ہے تو پھر آپ کا ریئیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگا جو بڑے کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اتنا تھا یہ فلسفہ جس نے سمجھ میں آ گیا ہے اس دن 5 فٹ کے آدمی کی کوئی بات سے بری نہیں لگے گی اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر. اس لیے کہ چھوٹا بچہ ہے نا. جیسے بچے کو آپ برا نہیں کہتے نا، وہ کان بھی کھینچ لے، داڑھی بھی نوچ لے، گردنی بھی لٹک جائے، تھپڑ بھی مار دے منہ پر، آپ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا تو ہے ذرا سا، یار کیا کہو گے، اس کو بچہ تو ہے یہ. آپ اس کو فیل بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ بچہ. مگر جب اس کا جسم بڑھ جاتا ہے تو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ بڑا ہو گیا. جسم انسانی میں بڑا ہو گیا لیکن عقل انسانی میں وہ چھوٹا. اس لیے اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے داعی کا، دعوت دینے والے کا، وہ یہی ہوگا. ہم نے رفقا سے کوئی بات کہنے کی سمجھانے کی صحیح کیا کرتے ہیں کہ دعوت کا کام جو ہے یہ بڑے ظرف کا کام ہے، بات کو سمجھانے کا کام بڑے ظرف کا کام ہے. بڑے کا اور چھوٹے کا فرق ہے. ہاں، کتنا بڑا ہے اور کتنا چھوٹا. جیسے آپ قد دیکھ کر جسم انسانی کو اندازہ لگا لیتے ہیں کتنا بڑا ہو گیا، اس لیے سامنے والے کی حرکت کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے اندر کا انسان کتنا بڑا، 4 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 20 سال کا ہے. اور اصل میں عمر یہی ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو شاید تاریخ کے کسی گوشے سے سنایا تھا کہ ایک مرتبہ کسی آبادی سے گزرے تو اس قصبے میں جب رہے، شہر سے قصبے سے باہر گئے، برابر میں قبرستان تھا، قبرستان میں چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے کتبے لگا رکھے اور کتبے پر مرنے والوں کی عمریں درج ہیں. کسی کی عمر 1 سال، 2 سال، 4 سال، 6 سال، 10 سال، 11 سال. بہت تلاش کیا، کسی کی عمر جو ہے 11 سال سے زیادہ نظر نہیں آئی. بہت متعجب ہوئے کہ ماجرا کیا ہے. لوگوں سے پوچھا آ کر کہ تمہارے یہاں یہ بچوں کا قبرستان الگ ہے تو بڑوں کا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ قبرستان ایک ہی ہے. کہا کہ مگر کوئی بھی آدمی جو ہے وہ 11 سال سے بڑی عمر کا بچہ نظر نہیں آیا وہاں. کیا تمہارے یہاں سارے لوگ جو ہے کم عمر میں مر جاتے ہیں؟ میں تو تمہارے درمیان بڑی عمروں کے لوگ دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی مریں گے اور یہ مرتے ہوں گے تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ تو نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی یہ بات نہیں. معاملہ یہ ہے کہ جو شخص جتنی زندگی اللہ کی بندگی میں سمجھ سے گزارتا ہم اس کو عمر کہتے ہیں. کہا کہ زندگی تو اتنی ہے جو اللہ کی بندگی میں گزری زندگی وہ ہے, باقی تو ضائع ہو گئی زندگی تھوڑی. وہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی ہے. تو بھائی بات یہ ہے تو کہا کہ جس نے 1 سال, کسی نے 5 سال, کسی نے 4 سال, کسی نے 11 سال, تو اس وہی ہم لکھ دیتے ہیں کہ اصل میں اتنے سال کا آدمی ہے یہ, باقی ضائع کر دیا اس نے. ہم جسم سے نہیں اس کی روح کی ترقی کے اعتبار سے اس کی زندگی شمار کرتے. تو سر بات یہ ہے کہ اس حوالے سے دیکھیں ہم کتنے سال کے, تو بڑا مشکل سوال آ جائے گا. ہماری عمر کتنی ہے؟ تو کہتے ہیں جی ابھی تو جڑا ہوں میں, تو ابھی جڑا ہوں 6 مہینے ہوئے ہیں, تو میری عمر تو 6 مہینے ہوئی نا. پھر قد کاٹ کو مت دیکھیے, اسے چھپا دیجیے تھوڑی دیر کے لیے. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اب یہ جو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ الہم ارجلون یمشون بہا, ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں؟ ام لہم ایدین یبتشون بہا, ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ اب ان سے کہہ دیجیے کہ قل ادعوا شرکاءکم, کہ جتنوں کو بھی تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو سب کو بلا لو. اور پھر کیا کرو؟ ثم کیدونی فلا تنظرون, اور پھر برائی کرو میرے حق کے اندر. اب دیکھ کتنا زبردست چیلنج ہے یہ کہ جو برائی تم میرے لیے کر سکتے ہو وہ کر لو, اور دیکھو ڈھیل مت دینا مجھے, لحاظ مت کرنا میرا, پھر ہم دیکھ لیتے ہیں تمہارے خدا کیا کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں یکسوئی جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے. ان سے کہیے کہ انا ولی یا اللہ الذی نزل الکتاب, کہ میرا حمایتی میرا ولی جو ہے وہ ہے جس نے مجھ پر کتاب نازل کی. اس مرحلے کے اوپر آپ نے دو باتیں سمجھ لی. ایک طرح کہ ولی کون ہے؟ نگہبانی کرنے والا, حمایتی, مددگار, نصرت کرنے والا. روز آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں, اس میں جملہ بڑی قوت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ کس کا ولی ہے؟ اللہ اس کا ولی ہے جو اس پر ایمان لایا, ایمان لانے والوں کا ولی. پتا چلا کہ صالحین جہاں جو ذکر ہو رہا ہے, ایمان لانے والا اگر اللہ پر تکیہ کرے گا تو اللہ اس کا پشتبان ہے, یقین ہونا ضروری ہے. اور جس کی پشتبانی پر اللہ ہو اس کا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا, اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اس کو کوئی بھی رستے سے نہیں ہٹا سکتا. اس کی پشت پر کون ہے؟ اللہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جس سورہ توبہ کی منزل پڑھی تھی تو وہاں یہ بات آ گئی تھی کہ جہاں یہ گفتگو آئی کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثقلتم الی الارض, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں نکلو اور تم زمین سے چپک جاتے ہو؟ ارضیتم بالحیات دنیا, تو کیا تم لوگ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ اگر ایسا ہے تو سنو کہ فما متاع الحیات دنیا فی الآخرت الا قلیل. پھر شاد ہوا تھا کہ دیکھو الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ, اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے نا تو اللہ اور نبی تمہاری مدد کے محتاج نہیں. اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے تو اس وقت ہی مدد کی اس کی, جب اس کو جو ہے گھر سے نکال دیا تھا کافروں، اذ اخرجہ الذین کفروا، کافروں نے نکال دیا تھا، اور وہ جب غار میں اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا اذ ہم فی الغار لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے نا بھائی، اور جب غار کے دہانے کے اوپر دشمن آ گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ آ گئے آ گئے، کتنا اطمینان تھا، جواب ہے کہ ان اللہ معنا، ہے تو گھبرانے کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ کوئی غم کرنے کی بات نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ، اور بظاہر آپ دنیا کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہاں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی روکنے والا ڈیفینس موڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور مسلح لوگ جو ہے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، مگر یقین کس ذات پر ہے؟ اللہ پر، اور جب اللہ پر یقین اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچتا ہے تو اللہ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کو عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کیا ہوا؟ اللہ نے مکڑی سے جالہ بنوا دیا، کبوتر بٹھا دیے، انڈے بھی دلوا دیے، چند لمحوں کے اندر یہ سارا تماشا ہو گیا نا، اور جب وہاں تک پہنچے تو گفتگو اب آواز آ رہی ہے کس غار کے اندر، تو کسی نے کہا کہ دیکھتا نہیں کہ جالہ لگا ہوا، اندر جاتے تو جالہ ٹوٹتا نا، کہا کہ دیکھو آواز تو سنو، کچھ اندازہ لگاؤ، آواز لگائی تو آواز کیا آ رہی تھی؟ گڈروں کی، ہیں کبوتر بول رہے تھے، تو کہا کہ کچھ پرندہ ہے، اگر آدمی آئے گا تو اڑ جائے گا یہ، تو اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ یا نہیں، وقت ضائع مت کرو، چلو آگے. بنیاد اصول کیا ہے؟ ساری خلقت جو ہے دو آدمیوں کو ڈھونڈ رہی ہے، بھائی کتنے لوگ تھے اپنے تمام وسائل اختیار کر کے دو آدمیوں کو ڈھونڈ رہے تھے، دو آدمی سامنے ہونے کے باوجود بھی نظر نہیں آ رہے تھے. ویسے عجیب تاریخ کے دوراہے آتے ہیں، اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، سیٹلائٹ نہیں تھے، وسائل دنیا کے حساب سے نہیں تھے، اور ہمارا خیال تھا کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ وسائل ہوتے تو لوگ جلدی مل جاتے، آج سارے وسائل موجود ہیں، آج بھی دنیا جو ہے سارے سیٹلائٹ سے دو آدمیوں کو ڈھونڈ رہی ہے، نہیں ملتے، ہے نہیں مل رہے، کیا کرے گی ٹیکنالوجی؟ بات یہ ہے کہ جب اس نے چھپانا ہے تو اس نے چھپانا، تو اس کے لیے گھوڑوں میں سوار ہو کے ڈھونڈو یا تم سیٹلائٹ سے ڈھونڈو، جس کو نہیں ملنا ہے، جس کی رب حفاظت کر جائے اس کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا. تو بات اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ان سے کہ یہ کہ اصل میں میرا ولی، میرا حمایتی، میرا مددگار، میرا نصرت کرنے والا کون ہے؟ انا ولی، میرا ولی کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ. اور کون سا اللہ؟ اب باقی تو بہت ساری صفات آ گئی تھیں، مگر یہ صفت جو بتائی کہ جس نے مجھ پر کتاب اتاری، اس لیے کہ جھگڑا جو تھا محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر تھا کہ جو کتاب تم پیش کرتے ہو نا، یہ قابل قبول نہیں ہے، تمہارے خاندان کے ہو، ہمارے نسب کے ہو، ہمارے قبیلے کے ہو، مگر یہ کیوں سناتے ہو؟ اور آج بھی جھگڑا ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں آپ کے لیے بہت اچھا، میرے لیے بہت اچھا، لیکن جب کتاب آ کر دونوں کو درمیان فیصلہ کر دے گی تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو کہا کہ جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، آخا انعامدار احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ ایک جگہ غالباً سورہ بنی اسرائیل ہے، اس حصے کا مفہوم یہ ہے کہ اب رحمتیں تو ان پر نازل ہوں گی جو اتباع کریں گے، والذین یتبعون الرسول النبی الامی، جس رسول نبی امی کا اتباع کریں گے، اب اللہ کی رحمتیں ان کا حق ہیں. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، رحمتیں آپ اللہ کی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیجئے، اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی. کچھ چیزیں مانگنے سے آتی ہیں، ہیں، کچھ چیزیں آٹومائزڈ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا شروع کر دیجئے، بغیر مانگے ہوئے سب کچھ ملنا شروع ہو جائے گا. یہ اصل میں معاملہ ہے. ہم جو ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم دنیا کے اندر جو ہے ان سے طریقوں کو اختیار کر کے دنیا کے اور ان نتائج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کرتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں. اور پھر اللہ نے یہ بات فرمائی کہ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ. اللہ جو ہے اصل میں متولی ہے. ابھی مسجد کا متولی کیا ہوتا ہے؟ اب تو شاید یہ ٹرم نہیں رہی، قانون کے کاغذ پر کہیں رہ گئی ہو. اب تو ہمارے صدر صاحب ہوتے ہیں، سیکرٹری صاحب ہوتے ہیں، ہیں ممبران ہوتے ہیں، وہ انتظامیہ کمیٹی کا ایک اسکیلٹن ہے. پرانے زمانے میں مسجد کا متولی ہوا کرتا، آج بھی شاید کاغذوں میں کہیں یہ لفظ استعمال ہوتا ہو. کون نگہبانی کرنے والا؟ ہم اپنی مدد کے لیے لوگوں کو لے لیتا تھا ساتھ، لیکن کوئی ایک ذمہ دار، خبر گیری اس کے ذمے، معاملات اس کے ذمے، سب چیزیں جو ہیں وہ اسی کے ذمے. تعمیر کرنی ہے تو لوگ اس سے پوچھیں گے، اس میں کچھ پیسہ دینا ہے تو لوگ اس کو انوالو کریں گے، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے ذمے. اور جس کا متولی رب ہو جائے ہے بھائی، وہ کیا چیز ہوگا؟ اس کا ہر کام اس کے ذمے ہے. اصل میں بیمار ہوگا تو شفا وہ دے گا، روٹی نہیں ہوگی تو وہ دے گا، مصیبت میں آئے گا تو پناہ وہ دے گا، سارے مسائل وہ حل کرے گا، متولی وہ ہے. جس کا متولی رب ہو ہے بھائی، پھر اس کو اصل میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہماری پریشانیاں ہیں اس لیے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر متولی بنا لی. ہمارا خیال ہے کہ یہ کام کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، اسباب کو ہم نے خدا کا درجہ دے دیا. نہیں، اسباب ہیں. ہم نے آپ کو گزشتہ دنوں میں یہ بات کہی تھی کہ جب اللہ کے نام پر کوئی صدقہ دیتا ہے تو صدقہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. وصول کون کر رہا ہے؟ اللہ. اللہ لیتے ہیں اور پھر سائل تک بڑھا دیتے ہیں. ہاں، بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم دے رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جی مولوی صاحب نے دیے، جی بڑی مہربانی آپ کی. ہاں ٹھیک ہے، یہ یہ بات موجود ہے کہ جو انسانوں کو شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا. اس لیے کہ جو چیز آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کا تو شکر ادا کر دے، مگر اس بات کا یقین ہو کہ اللہ نے اس کو سبب بنایا اور اس دار الاسباب کے اندر جو ہے اللہ کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ نے کوئی بھی چیز لا یعنی بیکار پیدا نہیں کی. اس دار الاسباب کے اندر اسباب ہی ہیں. ایک واقعہ غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ منتقل ہوتا ہوتا اپنے الفاظ کی قطر بیوت کے ساتھ آگے بڑھ گیا کہ ایک شخص یہ ایک گاؤں میں لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ اللہ نے جو اتنی ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کے کیا فائدے ہیں، کچھ چیزوں کے تو نقصان ہی نقصان ہے. اور اتنے میں اس نے دیکھا کہ سسراہٹ پر نظر پڑی اس کی اندھیرے کے نہیں، تو اس نے دیکھا کہ بہت بڑا سیاہ رنگ کا بچھو اس کے پلنگ کے برابر سے گزر رہا، یہ درخت کے نیچے لیٹا تھا. ڈر گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اس بچھو کو دیکھ لو، جس کو کاٹے مر جائے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا. پھر خیال آیا کہ کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا، اب یہ راز کو یہاں گھوم رہا ہے، کیا کر رہا ہے، دیکھتے ہیں اسے. نہ جانے دماغ میں اس کی کیا بات ہے، یہ بچھو کے پیچھے لگ گیا. بچھو چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، دریا کے کنارے آبادی تھی، وہ دریا کے کنارے پہ پہنچ گیا. اس نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پر ایک کچھوا لگا ہوا ہے، یہ اس کی کمر پہ لد گیا. اس کا لدنا تھا، یہ لگتا تھا جیسے اللہ نے گاڑی بھیجی اس کے لیے، وہ چل پڑا. کچھوا چل پڑا، بہت حیران ہوا کہ یہ اتفاق ہے یا کوئی کام ہے یہ. خیر کچھوے کس پیچھے، اس نے بھی اپنا کوئی راستہ تلاش کیا. وہ چھوٹی سی جو ندی تھی اس کو اس نے پار کیا. کچھوے کے پیچھے ہی جاتا رہا. کچھوے صاحب جا کے دوسرے کنارے پہ لگے اور بچھو نے چھلانگ ماری زمین پر. اب اس کا تعاقب جاری ہے. اس نے دیکھا کہ گاؤں کے دوسرے حصے میں اس کنارے کے اوپر ایک شخص جو ہے سو رہا ہے. یہ اس کے پلنگ کے نیچے سے گزرا, جس درخت کے نیچے وہ سو رہا تھا اس درخت پہ چڑھا. اب یہ دیکھتا رہا کہ یہ بچھو یہاں تک جو اللہ نے پہنچایا ہے کیا کرنے کے لیے پہنچایا. اتنے میں ایک سانپ وہاں سے لٹکا اور اس کی کوشش تھی کہ وہ اس کو ڈس لے جو آدمی سو رہا, مگر اس سے پہلے زہریلے بچھو نے اسے کاٹا اور سانپ مر گیا. ابھی دیکھتا رہا کہ اللہ کی شان ہے, کام تو وہی کر رہا ہے, وہ ڈائریکٹ مار دیتا مگر اسے اسباب سے کام کیا. یہ بچھو جو بڑا ہے بظاہر زہریلا ہے, اس انسان کے لیے جو سو رہا ہے اس کو پتا بھی نہیں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو اس نے پہلے سے سوچا کہ اچھا شاید یہ سب اتفاقیہ ہو گیا. اس نے دیکھا کہ سانپ کو مارنے کے بعد یہ بچھو پھر چلا, پھر اسی دریا کے کنارے پہ آیا, پھر وہاں کچھوے کی سواری موجود تھی. اب یہ تو اچانک نہیں ہے نا. پھر اس کی کمر پہ بیٹھا, پھر اس نے ندی پار کی اور پھر وہیں اس کے پلنگ کے نیچے سے گزر کر اس کا کوئی بل تھا اس کے اندر گھس گیا. یہ چیزیں جو حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نا بھائی, یہ اس دار الاسباب کے اندر ایک ایک موو جو ہے رب کی مرضی سے ہو رہی ہے. ہمارے سمجھ میں آئے تو اور ہمارے سمجھ میں آئے گا بھی کیا. ایک ایک حرکت, بھونگا بھی جو اڑتا ہے نا وہ یہاں سے یہاں اڑ کر چلا گیا, ہم سمجھتے ہیں کہ ویسے اڑ رہا ہے, نہیں وہ اپنے پورے شیڈیول کے حساب سے اڑ رہا ہے. جس نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا یہ کنٹرول ہو اور وہ تمہارا نگہبان ہو جائے, وہ تمہارا پالنہار ہو, وہ تمہارے سارے کام اپنے ذمے لے لے, ہے تو تمہیں کوئی پریشانی باقی بچے گی کیا؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس پر یقین پیرو کتنا ہے. فرمایا کہ وہ ہوا یتولی الصالحین, اللہ جو ہے متولی کس کا ہے؟ صالحین کا ہے. اور یہاں جو ہے یہ بات کہہ دی کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر میں نہ کریں, اس میں انبیاء علیہ السلام سے لے کر عام نیک مسلمانوں تک سب داخل ہیں. تو بنیادی طور پر یہاں بھی شرک کی نفی ہو گئی کہ حضرت عبداللہ ابن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ لائیں, اللہ یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں کسی بھی درجے کے اندر. یہ بات ہم گزشتہ نشست میں کہہ چکے ہیں. ہمارے ذمہ جو کام ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کہاں کہاں شریک بنا رکھے, زندہ یا مردہ, جاندار یا بے جان, مادی یا تصوراتی, بہت ساری چیزیں ہیں نا. ہم نے کن کے بارے میں گمان کیا؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی توحید پر یکسو کر لیا تو اللہ جو ہے نیک نیتی کے ساتھ جب یہ کام کرے گا اور دنیا میں اللہ سے کم وسائل پر راضی ہو جائے گا, اللہ اس کے کم اعمال پر راضی ہو جائے گا. یہ بڑی بہت بڑی خوشخبری ہے. جن کو ہم دنیا میں غربا کہتے ہیں نا, اگر وہ ایمان پر قائم رہیں تو ان کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کہ جو اللہ سے اس دنیا کی زندگی میں کم وسائل حیات پر راضی ہو گیا ہے بھی, ایک تو ہے روزہ گاتا مر گیا اور ایک راضی ہو گیا, اللہ میدان حشر میں اس کے کم عمل پہ راضی ہو جائے گا. اور ہمارے پاس عمل ہے ہی کتنا, کم عمل پہ. ابھی آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی نا کہ اللہ نے نیت کو دیکھا, اس کے اپنے سے خوف کو دیکھا, اس کے عمل کی نوعیت کو نہیں دیکھا کہ اس عمل کی نوعیت کی بنیاد کیا ہے, خدا خوفی. تو اللہ نے کہا کہ مجھ سے ڈرا تو ٹھیک ہے, بخش دو, رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت جو ہے بہانے تلاش کرتی. لیکن بنیادی یہ ہے کہ جس دن ہمارا یہ یقین ہو گیا کہ ہاں اللہ جو ہے ہمارا متولی ہے، اور پھر ہم نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا. بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا کسی حال کے اندر بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ میری قبر کی حفاظت فرمائیے گا، جیسے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبر کو سیدھا گاہ بنا لیا تھا اس سے، اور اللہ حفاظت فرما رہا ہے. اب وہ نظام ہمیں کیسا ہی لگے، لیکن بنیاد اس کی باٹم لائن کیا ہے کہ کسی کو سیدھا کرنے کا وہاں کوئی گنجائش اس کو نہیں ملتی، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. بہت سے لوگ ہو سکتا ہے تمنا لے کے جاتے ہوں، مگر نبی کی دعا کے مقابلے میں کسی کی تمنا کام نہیں آتی. سجدہ کس کو ہوگا؟ اللہ. دیکھیں ایک اصول سمجھ لیں، کچھ چیزیں جو ہیں فطرت انسانی میں داخل ہیں جنہیں آپ اس کی فطرت سے نکال نہیں سکتے. شیطان کو معلوم ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک چیز شامل، اور وہ ہے سجدہ کرنے کی فطرت. تو اس نے انسان کو سجدہ کرنے سے روکا نہیں اور روک نہیں سکتا، اپنے تمام اختیارات کے باوجود اس نے سجدہ کرنے کو ڈائیورٹ کر دیا. اس نے بتوں کے آگے سجدہ کروا دیا، سورج کے آگے کروا دیا، آگ کے آگے کروا دیا، انسانوں کے آگے کروا دیا، ذل اللہ کا لقب دے کر بادشاہوں کے آگے کروا دیا، نہ جانے کس کس کے آگے. اس کو پتا ہے کہ سجدہ تو کرے گا، ہے سجدے سے تو نہیں رکے گا. تو لہذا سجدے کا موڑ تبدیل کر دو، اللہ سے چھڑوا دیا، اس کے لیے وقت نہیں ہے. اس لیے وہ بات کہی گئی تھی نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پاس وہ ایک سجدہ کرنے کا وقت نہیں ہے، بہت مصروف ہیں، اور نہ جانے کس کس کے دروازے کے اوپر جھکتے پھرتے ہیں، کس کس کے آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے، کہاں کہاں ہم جاتے ہیں. یہ میں حال میں ہم سب اپنے آپ سے خوب واقف ہیں، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ. ہمیں مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے افلاک پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، جہاں سے مانگنا چاہیے تھا وہ آسمانوں کا مالک اس کو چھوڑ دیا اور لوگوں کے آگے دس سے سوال دراز کر دیا. یہ اصل میں وہ یقین کی کمی، بلکہ اس کا عدم، غیر موجودگی جو ہے انسانوں کے اس راستے کے اوپر لے جاتی. تو کہا کہ اللہ وہ یتول الصالحین، اور وہ جو ہیں اللہ جو ہے حمایت کرتا ہے، متولی ہے صالحین کا. اب یہ کہا کہ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ تو اپنی جان بھی نہیں بچا سکیں گے. اگر انسان ہے یا کوئی زیرو ہے تو کیسے بچیں گے رب کے سامنے سے. اب ان کا حال یہ ہے کہ وہ ان تدعوہم الی الہدا، اب ان مشرکین کے بارے میں اللہ جو جملہ فرما رہے ہیں بڑا مشکل جملہ ہے، کہ وہ ان تدعوہم الی الہدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو اب تم ہدایت کی طرف پکارو، دعوت بھی دو، تو لا یسمعو، تو وہ کچھ نہیں سنیں گے. وتراہم ینظرون الیک، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہاں دیکھ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہم لا یبصرون، لیکن وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. قرآن نے دو لفظ استعمال فرمائے، ینظرون الیک وہم لا یبصرون. اگر یہ کہتے ہیں کہ وہم لا ینظرون، وہ نہیں دیکھتے، نہیں، بصارت اور نظر اللہ نے دو الفاظ اختیار کر کے الگ الگ کر دیں. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی کے سامنے آ کر جو ان کو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھ رہے. سن رہے ہیں اور جو سننا چاہیے وہ نہیں سن رہے. ایک ہے نظر اور ایک ہے بصارت. اللہ نے یہ جو بصارت ہے اصل میں جس کے لیے ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے بصیرت. ایک ہے دیکھنا صرف, ہم نے بھی دیکھ لیا دیوار ہے, لیکن جو بیچارہ کاریگر ہوگا وہ فوراً غور کرے گا کہ صاحب یہ سیدھی ہے کیسی ہے, اس کا رنگ کیسا ہے, کیسے بنی ہوگی, یہ کتنے میں بنی ہوگی, یہ پلر بیم جو ہے یہ کچھ چھوٹا لگتا ہے یا یہ بیم بڑا, مطلب کہ اس کے سامنے دیکھنے کے نہ جانے کتنے زاویے ہیں. اور ہم دیکھ لیں گے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے دیوار ہے. دیکھنے دیکھنے کی کہتے ہیں نظر کا فرق ہے. بچہ جاتا ہے وہی بہت ساری چیزیں دیکھتا, لیکن آپ جو دیکھتے ہیں وہ بچہ نہیں دیکھ سکتا. آپ بازار میں جاتے ہیں بچہ کھلونے دیکھ کے آ جاتا ہے, آپ رویے اور مارکیٹ کا اتار اور چڑھاؤ دیکھ کر آ جاتے ہیں کہ سودا نہیں خریدا, کیوں یہ منڈی بہت مہنگی تھی. کیا مہنگا تھا, اسباب مہنگا ہوگا نا, لیکن یہ ہے کہ منڈی بہت تیز تھی بھائی, اس لیے نہیں بعد میں جائیں گے. بکرا منڈی جاتے ہیں آ جاتے ہیں نا کہ نہیں بہت تیز ہے, رات کو جائیں گے آخری رات میں دیکھیں گے. بھی کیا تھے اسے جانور بکھ رہا ہے وہاں تو, اور بچہ اگر آپ سے ترجمہ پوچھنے لگے تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اصل میں دیکھنے دیکھنے کا فرق ہے, وہ جانور دیکھ کے آ جاتا ہے, خوبصورت بکری دیکھ کے آ جاتا, آرزو مچل رہی ہوتی کہ بس ابا جان جو ہیں یہ والا تو لے ہی لیں کم از کم, آپ کچھ اور دیکھ کر آتے ہیں. تو اصل میں اللہ نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی طرف ان کی نظریں ہیں, آپ ان کی دعوت دے رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, مگر ان کا حال یہ ہے کہ دیکھ نہیں رہے ہوتے. وہم لا یبصرون, مگر وہ کچھ نہیں دیکھتے. یہ اصل میں ویژنس کے مسائل. اب ہم اس بات کو جہاں ختم کریں گے, مشکل بات ہے, جتنی وصول کر سکیں کر لیں اور جو نہ آئے تو اسے چھوڑ دیں. کسی کی دعوت کرتے ہیں آپ تو کھانے میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ بھی تھوڑا سا کھا لیں, چلے جتنی گنجائش ہے اتنا کھا لیں, سارا تو کھا بھی نہیں سکتا کوئی. دیکھیے بات یہ ہے, ایک روایت ہے اس کا بظاہر سنوان سے کوئی تعلق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہڈی سے استنجا کرنے کو اور کوئلے سے, اور روایت میں یہ بات ہی ملتی ہے کہ دیکھو یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا, ان سے استنجا مت کرو. بات ختم ہو گئی. ہمارے دماغ میں یہ آیا کہ کھاتے ہوں گے بھی, ہم جو ہے مٹی سے بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں نا, اس میں کہیں مٹی آتی ہے منہ میں؟ کھجور کھاتے ہیں, مٹی آتی ہے منہ میں؟ انار کھاتے ہیں, کبھی مٹی آئی؟ وہ مٹی سے بنتا ہے نا وہ بھی تو, اور ہم بھی تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں. ایک لفظ تو آ گیا کہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں, مگر اپنے اندر مٹی کی ہی نظر نہیں آتی. اسی طرح سے وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں, وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں, ان کے اجسام ہیں, ان کی نظر ہے. اجنہ کی جو تاریخ ہے وہ ایک الگ عنوان ہے. وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنات کو یہ ساری چیزیں جو ہمیں ہڈی نظر آ رہی وہ ہڈی نظر نہیں آتی, جو ہمیں کوئلہ نظر آتا ہے ان کا کوئلہ نظر نہیں آتا. ہمیں تو جیسے کوئی عمدہ کھجور نظر آتی ہے اس طرح اپنے کھانے کی چیزیں نظر آتی ہیں ان کو, یہ اور اس کو وہی سمجھ کے کھا رہے ہوتے. ہمارے لیے ہڈی ہے, ان کے لیے ہو سکتا ہے وہ بڑی تازہ کھجور ہو. تو پتہ چلا کہ ان کی نظر اور ہے, ہماری نظر اور ہے. اس طرح سے اللہ نے جانوروں کو صلاحیت دی ہوئی, ہمیں اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا, الو کو آتا ہے, بلی کو آتا, بہت سارے جانوروں کو آتا ہے نا نظر, اور بالکل کرسٹل کلیئر نظر آتا. ہمیں پھولوں میں رس نظر نہیں آتا، مکھی کو نظر آتا ہے. 14 لینس لگائے اللہ میاں نے اس کے اندر، ہمارا تو یہی ہے نا، اس کے 14 ہے. ہماری آنکھ کتنی بڑی اور ایک لینس ہے، اس کی آنکھ کتنی چھوٹی ہے اور اس میں 14 لینس ہے. آپ کی ٹیکنالوجی بھی کیا کرے گی، ابھی ہم ہیں کہاں. اور وہ جو ہے دیکھتی ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ اس میں رس ہے، اور رس والے پھول پہ بیٹھتی، بغیر رس والے پھول پہ نہیں بیٹھتی. تو اللہ نے ہر ایک کو ایک صلاحیت دی ہے دیکھنے کی، اور ہر آدمی ہر چیز نہیں دیکھ سکتا. ہم یہاں بیٹھے الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کو تو یقین ہے کہ ہر ایک کے ساتھ دائیں اور بائیں ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہے. دو ہو گئے نا، کئی محسوس ہوئے، کئی پتہ چلا، کئی بوجھل ہوئے آپ، کبھی اس سریر خامہ کی آواز سنائی دی نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے کہ ہونے کے باوجود ہاں یقین ہے کہ ہاں ہیں، سب کچھ لکھ رہے، لیکن کبھی محسوس ہونے لگے تو زندگی اجرن ہو جائے گی واقعی، کیونکہ ساتھ ہے اور ہر جگہ ساتھ ہے، ہر عمل میں ساتھ ہے، ہر کام میں ساتھ. اگر ہم کہیں کہ اس مجلس کے اندر ہمیں دو چار جنات ہی بیٹھے تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ ڈر کی وجہ سے اگلی دفعہ نہیں آئیں گے کہ نہیں جی نہیں، وہ تو بڑی گڑبڑ جگہ ہے، مگر ہمیں نہیں محسوس ہوتے. اور کبھی کبھی تو کیفیات ہوتی ہیں کہ انسانی اشکال میں ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. کیفیت کیا ہے کہ ایسا ساتھ، آنکھیں ہونے کے باوجود نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے اگر کوئی آدمی دیکھ رہا ہے اور اسے جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا، اللہ نے یہ جملہ استعمال کیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں مگر ان کو نظر کچھ نہیں آتا. آپ کا خیال ہے کہ آپ دعوت دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، بھی جانو بھی تو دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. ہم بھی جو سڑک پار کرنے لگتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں گاڑی تو نہیں آ رہی، بلی جو سڑک پار کرتی ہے تو وہ بھی دیکھ لیتی ہے، بکری جب سڑک پار کر رہی ہوتی وہ بھی دیکھ لیتی ہے، بڑے اطمینان سے گردن گھما کر دیکھتی ہے. اور کوئی سواری آ رہی ہو تو رک جاتی، پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور خالی دیکھنے کے بعد جاتی. ہم بھی یہی کرتے ہیں، تو ہمارا اس کا فرق کیا ہے؟ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. جب تک دل کی آنکھ جو ہے واہ نہیں ہوتی، نہیں کھلتی، بہت ساری چیزیں پیارو نظر نہیں آتی. آپ خورستان میں جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ اگر آپ کو سب کچھ نظر آنے لگے نا جو قبرستان میں، تو پھر نہ گئے آپ وہاں. وہاں جو جو کچھ ہوتا ہے آپ کو صرف خبریں نظر آتی ہیں نا، اور یہ نظر آتا ہے کہ اچھا اس پہ درخت لگایا تھا تازہ ہے، اس پہ گھاس سوکھ گئی، بہت سی بات ہے، یہی نظر آتا. لیکن وہاں جو جو کچھ ہے، جیسی ایسی مخلوقات وہاں ہوتی ہیں، کم از کم 16 قسم کی مخلوقات ہوتی ہیں. اگر نظرائیں لگیں کسی ایک آسری ملاقات ہو گئی نا، تو پھر نہیں جاؤ گے واپس، نظر نہیں آتا. ہے وہی ہے، ہاں کسی کو نظر بھی آتا، کسی کو نظر بھی آتا، ہر ایک کو نہیں آتا. جو آنکھ ویسی بنائے گا نظر آ جائے گا، جو ویسے محسوسات پیدا کرے گا اپنے اندر اس کو نظر آ جائے گا، محسوس ہو جائے گا، نہیں تو نہیں. اس لیے جو لوگ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے تھے، اس میں کچھ تو وہ تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی دیکھتے تھے، آپ کی قدر منزلت، آپ کا مقام و مرتبہ، اور کچھ وہ تھے جو بات بھی سنتے تھے اور اس کے بعد جو ہے بات سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی. تو اسی لیے رب کریم نے یہ جملہ اختیار کیا ہے کہ وہ تراہم ینظرون الیک، اور آپ دیکھتے ہیں کہ، اور تو دیکھتا ہے ان کو کہ تک رہے ہیں تیری طرف. جملہ ترجمہ کیا فرمایا صاحب معارف نے؟ اور تو دیکھتا ہے ان کو کہ تک رہے ہیں تیری طرف اور وہ کچھ نہیں دیکھتے. تو پتا چلا کہ تکنے میں اور دیکھنے میں فرق ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں جا کر بیٹھیں تو ہمیں ساری چیزیں نظر بھی آ جائیں. ہر آدمی اپنے حساب سے دیکھ لیتا ہے بھائی، اور کچھ نہیں، ہر آدمی اپنے مزاج سے دیکھ لیتا ہے۔ ہم اہل اللہ کے مجالس میں جا کر بیٹھتے ہیں، ہر آدمی اپنے ظرف کے مطابق سمیٹ کر لے آتا، اللہ والے ہیں آدمی ہیں، ان کے مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں تو ہر آدمی اپنے ظرف کے مطابق چیز وصول کر کے لے آتا، کوئی جو ہے انوارات سمیٹ لیتا، کوئی گفتگو سمیٹ لیتا، کوئی گفتگو کے الفاظ سمیٹ لیتا، کوئی جو ہے لوگوں سے مل جاتا، ابھی کوئی جو ہے وہ جگہ پہ اس کی نظر ہوتی ہے، ہر ایک کا جو ہے اپنا حساب کتاب۔ بنیادی طور پر کامیاب وہ ہے جو وہاں کی جگہ سے انوارات سمیٹ کر لے گیا، اس لیے کہ دل کا منور ہونا یہ ضروری ہے، اللہ نور السماوات والارض، دل میں نور آئے گا تو بھائی معرفت رب کا راستہ کھلے گا۔ باقی اس کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، مسائل ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم آپ کو واقعہ نہ جانے کتنی مرتبہ سنا چکے تھے، تاریخ کے مختلف حصوں میں درج ہے، ایک ہندو مسلمان ہو گیا، لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلو ایک مسلمان کا اضافہ ہوا، اس کو نماز پڑھنا سکھا دی مولوی صاحب نے، اور جب وہ آئے اور جماعت کے اندر پہلی سب میں کھڑا ہو، اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب بھی نیت باندھ لیں اور مقتدی باندھ لیں، یہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہے پھر ہاتھ چھوڑ دے، پھر دوسری دفعہ کہے پھر چھوڑ دے، تیسری دفعہ کہے پھر چھوڑ دے، نو نو دس دس مرتبہ اللہ اکبر کہے اور پھر اس کا نیت باندھے، وہ ہم جیسے نالائق بھی تو ہوتے ہیں نا بھائی، سب نے اس کو سمجھایا، ہم سمجھانے میں تو ماشاء اللہ بہت شیر ہے نا، دوسرے کو اپنے آپ کو نہیں، سب نے کہا کہ بھائی وہ سب کی نماز خراب ہوتی ہے، ہماری نماز بھی بڑی جلدی خراب ہوتی ہے، بہت جلدی خراب ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر حضرت امام حسین چڑھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آپ اپنا سجدہ طویل کر لیتے تھے یہاں تک کہ خود اتر جائیں، نے تو کبھی ان کی اماں سے کہا، یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہ بچوں کو سنبھال کے رکھا کرو بھائی، نماز خراب ہو جاتی ہے، بلکہ ایک مرتبہ تو بڑی شفقت کے ساتھ بٹھایا گود میں اور کہا کہ بھائی کتنی دیر سوار رہا، دیکھو سوار بھی اچھا سواری بھی اچھی ہے، بھی تاریخ نے ریکارڈ کر لیے جملے، سوار بھی اچھا اور سواری بھی اچھی۔ تو بات یہ تھی کہ وہاں تو نماز نہیں خراب ہوتی تھی، ہماری نماز بہت جلدی خراب ہوتی ہے، تو لوگوں نے بڑا سمجھایا بھائی اسے کہ میں لوگوں کی نماز بھی خراب کرتا ہے، وہ اسے امام صاحب جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو بھی ایک دفعہ میں نیت مان لیا کہ سنتا رہا نہیں مانا، بالآخر امام صاحب سے کہا کہ جی آپ ہی سمجھائیں، ہماری تو سمجھتا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر بجایا مولوی صاحب نے بٹھایا، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے نیت مان لو، آیا بس نماز شروع ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہاں جی مجھے پتا ہے، آپ نے پہلے دن مجھے سمجھا دیا، تو بھائی پیارے پھر تو ایسا کرتا کیوں نہیں، کہا کہ دیکھیں آپ میری تھوڑی سی رعایت کریں، مجھے رعایت کیا ہے کہ نماز میں، کہا کہ آپ لوگ ہیں پرانے مسلمان، میں ہوں ابھی نیا، تھوڑا سا وقت تو لگے گا، کہا کہ کس چیز میں، کہا کہ جیسے میں جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو حرم کعبہ میرے سامنے ہوتا، دوسری مرتبہ کہتا ہوں تو ذرا سا نزدیک آ جاتا، تیسری مرتبہ کہتا ہوں تو اور نزدیک آ جاتا، میں اس وقت تک اللہ اکبر کہتا رہتا ہوں جب تک وہ بالکل سامنے نہیں آ جاتا، جب بالکل سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو پھر اللہ اکبر کی نیت مانتا ہوں۔ آپ پرانے لوگ ہیں نا، آپ کی کیفیت ایک دفعہ کے اندر یہ ہو جاتی ہوگی، مجھے تھوڑا سا وقت تو لگے گا نا، دل بینا بیگر خدا سے طلب۔ اب آج یہ ہے کہ کوئی کیسی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی صرف رکوع سجود کر کے چلا گیا، کوئی دوسرے کی نماز دیکھ کے چلا گیا، اس کو مسئلہ بتا کے چلا گیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں اصلاح نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم رویوں کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ہر ایک کا ہر ایک کی کیپبلٹی جو ہے وہ الگ ہے، وہ اپنے حساب سے آتا ہے سوچ کے چلا جاتا، اور کوئی جو ہے وہاں سے بہت کچھ سمیٹ کر اسی مسجد سے گھر لے جاتا ہے، اس لیے کہ جس کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آیا تھا اس کی بارگاہ میں اس کی حاضری مقبول ہو گئی۔ اس لیے جہاں جملہ ہے کہ صرف دیکھنے میں اور تکنے میں، نظر آنے میں اور دیکھنے میں فرق ہے، ضروری نہیں کہ ہم جن چیزوں کو جیسے دیکھ رہے ہیں یہ ویسے ہی نظر بھی آئیں، یا جیسی ہیں ویسے ہی ہمیں نظر بھی آئیں، ایسا ہوتا نہیں۔ خیال یہ ہوتا ہے نا کہ بس ہم نے جو چیز دیکھ لی تو یہ ایسی ہے، ہم آسمان کو دیکھتے ہیں ہمیں کس رنگ کا ہے، بچپن سے یہ پڑھتے چلے آئے اور دیکھتے بھی نیلا ہی نظر آتا ہے، مگر نہیں نیلا تھوڑی، اس کا رنگ نیلا ہے ہی نہیں، یہ تو ایک شفاف صاف پانی کی ٹھنڈی موج ہے جو اللہ نے منجمد کر دی اور پہلا آسمان بن گیا، جمع وہ پانی ہے، ٹرانسپیرنٹ وائٹ ہے، نیلا نہ ہے، ہمیں نیلا نظر آتا اس لیے کہ دور سے دیکھتے ہیں۔ اب آپ اس آنکھ کا کیا کیجئے کہ اس سے نظر یہی آ رہا ہے، مگر وہ ہے نہیں جو نظر آ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، ستارے دیکھتے ہیں ٹمٹماتے ہوئے، ستارے کتنے بڑے بڑے سورج ہیں، اتنے چھوٹے سے تھوڑی ہیں جو نظر آتے ہیں، آپ پانی میں گری ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں، وہ وہاں تھوڑی ہوتی ہے جہاں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس بندوق ہو اور آپ نشانہ لے کر اس جگہ پہ فائر کریں گے تو وہ کبھی بھی اسے نہیں لگے گا، اس لیے کہ وہاں وہ ہے ہی نہیں جہاں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے بہت سی چیزیں ہمیں اپنے درمیان محسوس ہوتی ہیں وہ ہمارے درمیان ہوتی ہی نہیں، یہ شاید مشکل بات کیا گیا ہوں میں۔ بنیادی طور پر ہر ایک کی اپنی رسائی ہے، اس لیے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو تختے ہیں انہیں نظر کچھ نہیں آتا، یہ کہاں بیٹھے ہیں اور اس محفل کے اور اس ذات کے انوارات کیا ہیں جن کو سمیٹ کر لے جائیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اگر آپ ان کو بھلائی کی طرف ہدایت کی دعوت دیں تو کچھ نہ سنیں۔ حالانکہ کان تو کھلے ہیں نا، آواز پڑ رہی ہے نا کان میں بھائی، لیکن سننا اور نہ سننا برابر ہے۔ اور وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اس کے بعد جو بات فرمائی انشاءاللہ اسے آئندہ نشست میں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ آپ جو ہے ان سے درگزر کیجئے، اب ان کی کیفیت کیا ہے، آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیک کام کرنے کا حکم دیتے رہیے، اور وَعَرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجئے، کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ یہ تین کام جو کرنے کے ہیں انشاءاللہ ان کی اپنی ایک تفصیل ہے، اللہ نے زندگی توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ العزیز آئندہ کی نشست میں اسے آگے بڑھانے کی صحیح کریں گے۔ اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ ہمیں اپنے قلوب پر متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم سوچنے والے بنیں کہ ہماری دل کی آنکھ ابھی ہے یا نہیں، ہے تو بینا ہے کہ نابینا، نابینا ہے تو کتنی نابینا ہے، اور بینا ہے تو کتنی بینا، بس یہ تھوڑا سا فکر کرنا شروع کر دیں، اور اس دل کو دھونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر جو ہے کثرت سے کیجیے۔ میل صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، کثرت سے ذکر کرنا، اور کوئی بھی ذکر ہے جس کی آپ کو عادت ہو وہ کر لیں، اور نہ ہو تو قل لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جائیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ پر ہر حال کے اندر، تاکہ ذکر جو ہے، اور پھر یا درود مبارکہ پڑھنا شروع کر دیجیے کثرت کے ساتھ، جتنی کثرت کے ساتھ آپ ذکر کریں گے اتنا آپ کے دل کا میل جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہوگا. اور ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے آپ کی یہ آنکھ جو ہے نا جو دیکھ رہی ہے, جملے کو تھوڑا سا وصول کرنے کی کوشش کیجئے گا. آپ نے دوربین تو دیکھی ہوگی, دوربین کے اندر جو ہے دو عدسے سے دو لینس لگے ہوئے ہوتے ہیں, ایک سامنے اور ایک پیچھے. یہ پیچھے والا جو ہے آئی پیس کہلاتا ہے جو آنکھ پہ لگائے, اور جو لینس وہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس کی. آپ نے کسی چیز کو فوکس کیا اور دیکھ لیا, جو بچے اسے استعمال کرتے رہے ہیں بڑی سادہ سی بات. اب اگر یہ آئی پیس خراب ہو تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, اور وہ والا خراب ہو تب بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان دونوں کا تناسب اگر گڑبڑ ہو جائے تب بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. تو لہذا اگر ہم نے اس دنیا کو دیکھنا, اس کتاب کو دیکھنا, اہل اللہ کو دیکھنا ہے, تو وہ ہمارے پاس جو دل کی آنکھ کے اندر جو آئی پیس لگا ہوا ہے نا اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد جو باہر کی آنکھ ہے نا اس سے اس کے تناسب کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ کیا کیا کچھ نظر آتا ہے. آپ کو یہاں سے سورج پہ جلتی ہوئی آگ نظر آئے گی, اور جب آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو اس کا جلتا ہوا دل نظر آئے گا. آنکھ چاہیے بھائی, اتنی سی بات. یہ احساسات اس وقت ہوتے ہیں جب ہمارے وہ اندر کا آئی پیس اصل میں ٹوٹ پھوٹ گیا ہے ہی نہیں. ہم تو اسے ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں نا, یہ تو لگوانا پڑے گا بھائی. اس کے لگوانے کے بندوبست کریں گے انشاءاللہ تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.